السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. محترم علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، قرآن کریم کے 18ویں پارے میں ایک سورت ہے، اس کا نام ہے سورۃ النور. یہ جو سورۃ نور ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے احکام بیان کیے. آدمی کن کن عورتوں کے سامنے جا سکتا ہے، عورتوں کو کن کن رشتہ داروں سے پردہ کرنا ہے، پھر آدمی اپنے گھر میں داخل ہو تو کیسے داخل ہو، یہ تمام باتیں اس سورت کریمہ کے اندر بیان کی گئی. یہ بڑی اہم سورت ہے، اور میرا ارادہ ہے انشاءاللہ کہ ایک مرتبہ اس پوری سورت کی تفسیر کسی موقع سے انشاءاللہ بیان کروں گا. یہ سورت اس لائق ہے کہ اس کو ہر مسلمان خود بھی سیکھے اور اپنے گھر والوں کو سکھائے. اس سورت کریمہ کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اور ہم سب کی پیاری ماں اما عائشہ کے اوپر جب ایک مرتبہ جھوٹا الزام لگا تھا، تو اسی موقع پر سورہ نور نازل ہوئی. اسلامی معاشرے میں ایک پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگ گئی. یہ کوئی چھوٹا موٹا واقعہ نہیں تھا، بہت بڑی بات تھی. تو اس سورت کے اندر ایک طرف جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کیریکٹر سرٹیفکیٹ دیا گیا، اور یہ واضح کیا گیا کہ ان کے اوپر لگایا گیا الزام بالکل جھوٹا اور غلط ہے، وہیں پر اسلامی سوسائٹی کو غلط ماحول سے کیسے بچایا جائے اس کے لیے بہت ساری تعلیمات دی. ایک بات یاد رکھیے، اسلام کسی بھی معاملے میں یہ کہہ کے رک نہیں جاتا کہ یہ چیز حرام ہے. مثال کے طور پر زنا ہے، تو زنا کے بارے میں جہاں یہ بتایا گیا کہ زنا حرام ہے، وہیں ان تمام چور دروازوں کو بھی بند کیا گیا جہاں سے زنا اسلامی سوسائٹی میں داخل ہوتا ہے. اسلام چاہتا ہے کہ ایک ایسا ماحول بنے جہاں زنا کا کوئی وجود نہ رہے. اسی لیے آپ دیکھیے سورہ نور کے اندر یہ بھی حکم دیا گیا کہ لڑکا شادی کے لائق ہو گیا فوراً شادی کرو. یہ بھی زنا کا ایک دروازہ ہے، زنا کا ایک چور راستہ ہے.
ظاہر سی بات ہے کہ ہر انسان کے اندر جنسی خواہش تو موجود ہے, مرد کے اندر عورت کے لیے اٹریکشن تو موجود ہے, عورت کے اندر مرد کے لیے اٹریکشن تو موجود ہے. تو ایک طرف یہ حکم دیا گیا کہ صحیح ٹائم ہو جائے, شادی کے لائق ہو جائے, آدمی فوراً شادی کرو, اور اس کے بعد پردے کا حکم دیا گیا. مردوں کو کہا گیا اپنی نگاہ نیچی رکھو, عورتوں سے کہا گیا تم بھی اپنی نگاہ نیچی رکھو. پھر عورتوں سے کہا گیا کہ خبردار, گھر سے نکلو تو پردے اور حجاب میں نکلو. تو اسی انہی احکام کی لسٹ میں ایک حکم ہے اجازت لینے کا حکم. آدمی گھر میں داخل ہو تو اجازت لے کر داخل, اس کو عربی میں کہا جاتا ہے استئذان, اجازت لینا. ہم لوگ سمجھتے ہیں ایک معمولی بات ہے, یہ شریعت کا ایک اصول ہے, ایک قاعدہ, ایک قانون ہے جو آج ہماری سوسائٹی سے نکل چکا ہے. آج ہم لوگ کسی کے گھر میں, جس سے ہماری بے تکلفی ہوتی ہے, بے دھڑک جاتے ہیں, بے دھڑک آتے ہیں. کوئی اصول نہیں, کوئی قاعدہ نہیں. آدمی آج گھر میں, ہم لوگ جوائنٹ فیملی سسٹم ہمارے یہاں زیادہ رائج ہے, تمام بھائی بہن ایک ہی گھر میں ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہیں. اب اس میں کیا ہے, معاف کیجئے گا, جوائنٹ فیملی سسٹم ہمارے یہاں رائج ہے مگر اسلام کی نظر میں کوئی اچھا سسٹم نہیں ہے. شادی ہو گئی, اب دیور بھابھی کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں, چاہ کر بھی پردہ نہیں, اسی گھر میں رہنا ہے. آدمی کھانا کھانے آیا تو بھابھی کھانا پروس رہی ہے, بھابھی کو مائکے جانا ہے, دیور اس کو لے کر جا رہا ہے گاڑی سے. یہ تمام چیزیں ہماری سوسائٹی کا ایک حصہ ہیں, جبکہ شریعت میں غلط ہے. شریعت میں بھابھی کے لیے اس کا دیور ایک اجنبی ہے. دیور اور بھابھی کا رشتہ ایسا نہیں ہے کہ دیور بھابھی ایک دوسرے سے بے تکلفی سے بات چیت کرے. ہمارے یہاں جوائنٹ فیملی سسٹم میں یہ تمام چیزیں قربان ہو جاتی. اب اس کے بعد اگر دیور اپنی بھابھی کے کمرے میں جا رہا ہے یا بیٹا اپنی ماں کے کمرے میں جا رہا ہے یا بھائی اپنے بھائی کے کمرے میں جا رہا ہے تو کیا ایسے ہی چلا جائے؟ نہیں, اس کا بھی ایک قاعدہ بتایا گیا. سورہ نور کی آیت نمبر 27 اور 28 آپ دیکھیے, جو میں نے خود میں مسنون کے بعد تلاوت کی. يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على اهلها. اے ایمان والو, اپنے گھر کے علاوہ جب دوسرے کے گھروں میں جاؤ, یہاں گھر سے گھر بھی مراد ہے اور کمرہ بھی مراد ہے. اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابہ کرام کے بیچ میں اتنی خوشحالی نہیں تھی کہ پانچ بھائی تو پانچوں کے پاس الگ مکان ہے, ایک گھر میں پانچ کمرے. تو اپنے گھر کے علاوہ جب دوسرے کے گھر میں جاؤ تو کیا کرو؟ حتا تستانسوا وتسلموا علی اہلھا, تو بغیر اجازت لیے اور بغیر سلام کی اندر نہ جاؤ, اجازت کرو اور سلام کرو. ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون. اے ایمان والو, اگر تم نصیحت حاصل کرو تو یہی چیز تمہارے لیے بہتر ہے. اس کے بعد کہا گیا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ. اگر تم گھر میں کسی کو نہ پاؤ, اکیلا گھر ہے, گھر میں کوئی نہیں ہے, تو اس کا بھی یہ مطلب نہیں کہ بے دھڑک چلے جاؤ. گھر میں کوئی نہیں ہے تب بھی مکان مالک کی اجازت کے بغیر اس میں مت جاؤ. مثال کے طور پر آپ کسی کے مکان میں گئے, اب وہ اتفاق سے نہیں ہے, اگر اس نے پہلے سے آپ کو اجازت دے رکھی ہے کہ ہاں اگر آپ کبھی میرے گھر آئیے اور مجھ سے ملاقات نہ ہو تو آپ بیٹھ کے میرا ویٹ کیجئے, تب تو ٹھیک ہے, ورنہ واپس چلے آؤ. یا آپ کو جس سے ملنا ہے وہ نہیں ہے, تب بھی آپ واپس چلے آؤ. اگر تم ایسے مکان میں داخل ہو جس میں کوئی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فلا تدخلوها, تب بھی تم اس گھر میں مت جاؤ, حتی یوزن لکم, جب تک تم کو پرمیشن نہ مل جائے, مکان مالک کی پرمیشن ہو کہ ہاں میرا مکان اگر خالی ہے تو آپ آ سکتے ہیں, میرے گھر میں کوئی نہیں تب بھی آپ آ کے بیٹھ سکتے ہیں, تو بیٹھو ورنہ اس مکان میں مت بیٹھو. کہ یہاں تو کوئی ہے نہیں تو کس سے اجازت لیں؟ وہاں ایسا نہیں ہے، اس مکان میں بھی آپ کو اجازت لے کے جانا. وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا، اور اگر کسی گھر میں جاؤ اور تمہارے مطلب کا آدمی نہ ملے اور گھر کے اندر سے آواز آئے کہ واپس چلے جاؤ، واپس چلے جائیے آپ، آپ کو جمیل بھائی سے ملنا ہے، جمیل بھائی ابھی گھر پہ نہیں ہیں، چلے جائیے آپ واپس، فرض ہے وہ تو واپس چلے جاؤ، برا مت مانو. ہوا ازکا لکم، اسی میں تمہاری بھلائی ہے. آپ کو جس سے ملاقات کرنی ہے وہ نہیں ہے، آپ کو واپس جانے کا پروانہ مل گیا، واپس چلے جاؤ. یہ سورہ نور کی آیت نمبر 27 اور 28، جس سے یہ معلوم ہوا کہ جب ہم گھر میں جائیں تو اجازت لے کر جائیں. اب ایک سوال پیدا ہوا کہ اجازت لینے کا طریقہ کیا ہے. ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے، ایک صحابی اللہ کے نبی کے گھر میں آئے اور دروازے سے کہنے لگے، اعلیجو، کیا میں گھس جاؤں، کیا میں گھس جاؤں؟ تو اللہ کے نبی نے اپنے خادم کو بھیجا اور کہا کہ جا کر ان کو سکھاؤ کہ اجازت لینے کا طریقہ کیا ہے. ان سے جا کے کہو کہ اجازت لینے کا طریقہ یہ ہے، السلام علیکم ادخل، پہلے سلام کرو اور اس کے بعد کہو کہ کیا میں اندر آ سکتا ہوں. صحابی نے باہر سے سن لیا، فوراً جو نبی نے طریقہ سکھایا تھا فوراً اس کو طریقہ اپنایا، کہا کہ السلام علیکم ادخل، اے اللہ کے نبی، سلام کے بعد پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا میں اندر آ جاؤں. صحابہ کرام کتنا تیز عمل کرتے تھے، حدیث سنا عمل کر دیا. خادم ابھی پہنچا نہیں ہے، صحابی کے کانوں میں آواز پہنچ گئی، فوراً عمل کر دیا. تو اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ سلام کر کے کہا جائے کہ کیا میں اندر آ سکتا ہوں. یہ اجازت لینے کا حکم دیا کیوں گیا؟ آپ بغیر اجازت اگر کسی کے گھر میں جائیں گے، پتہ نہیں، ہر آدمی کی پرائیویسی ہوتی ہے، آدمی اپنے گھر میں یا اپنے کمرے میں کس حال میں بیٹھا ہے، کیا کر رہا ہے. آپ گئے اور اچانک آپ کی نظریں پڑ گئیں اور آپ نے کوئی ایسی چیز دیکھ لی جو آپ کو دیکھنی نہیں چاہیے، تو نظروں کی حفاظت اور گھروں کے اندر کے جو سیکرٹ ہیں، جو راز ہیں، وہ گھر کے اندر کے باہر نہ جائیں، یہ مقصد ہے اجازت کا. اسی لیے ہماری شریعت کہتی ہے کہ بلا اجازت کسی کے گھر میں تاک جھانک بھی مت کرو. بخاری شریف کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی اپنے بالوں میں کنگھی کر رہے تھے یا کنگھی سے اپنے بالوں کو کھجلا رہے تھے، رگڑ رہے تھے. آپ کے کمرے میں ایک سوراخ تھا، اس سوراخ سے کوئی صحابی جھانک رہے تھے. اللہ کے نبی کو پتا چلا، آپ نے بلوایا ان کو، کہا کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم اس میں سے جھانک رہے ہو، لتان تو بھی ہاسی راسی کا، میں اسی کنگھی سے تمہیں مارتا، میں اسی کنگھی سے تمہاری آنکھ میں ڈال دیتا. انما الاستئذان من الابصار، ارے اجازت لینے کا جو حکم دیا گیا وہ اسی لیے دیا گیا ہے تاکہ آدمی کی نگاہ جو ہے نہ پڑ جائے، نگاہ کی حفاظت ہی کے لیے تو اجازت کا حکم دیا گیا ہے. تم اگر باہر سے تاک جھانک کرو گے تو پھر اجازت کا جو حکم دیا گیا ہے اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں. اجازت لینے کے لیے آپ جب کسی کے دروازے پر جائیں، اس کا بھی ایک طریقہ ہے، بالکل دروازے کے بیچ میں کھڑا ہونا یہ مناسب نہیں ہے. ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بالکل دروازے کے بیچوں بیچ کھڑے ہو گئے اور اندر آنے کی اجازت مانگی. اللہ کے نبی نے اجازت دے دی. اس کے بعد آپ نے فرمایا، ہاں کزان کا، اجازت ایسے نہیں لینی چاہیے، کسی کے دروازے پر جاؤ تو دائیں یا بائیں، تھوڑا کنارے، تھوڑا پرے ہٹ کے اجازت لو. فَإِنَّمَا الْاِسْتِئْذَانُ مِنْ قِبَلِ الْأَبْصَارِ، اس لیے کہ اجازت اسی لیے تو لینے کا حکم ہے کہ سامنے والے گھر کے اوپر یا کمرے کے اوپر نگاہ نہ پڑ جائے. اب جب تم دروازے پر کھڑے ہو کے اجازت لے رہے ہو تو پڑ سکتی ہے نگاہ، لہذا دائیں بائیں کھڑے ہو جاؤ. اور اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہی تھا کہ آپ کسی کے دروازے پر جاتے تھے تو دائیں یا بائیں کھڑے ہو کر تب اجازت لیتے. اچھا اجازت لینے والا اپنا نام بتائے, یہ نہ کہے کہ میں بول رہا ہوں یا میں ہوں. آج کل ہم لوگ موبائل پر بھی بات کرتے ہیں تو کبھی کبھی سامنے والے کا امتحان لیتے رہے. میرے پاس کبھی کبھی فون آتا ہے, ارے مولانا پہچانا نہیں آپ نے. یہ سب کیا طریقہ ہے, نام بتائیے سیدھے سیدھے. ارے آپ اب مجھے نہیں پہچانیں گے. اس طریقے کے لوگ جو ہے کمنٹ کرتے ہیں, غلط طریقہ ہے. آپ جب بھی فون کریں, جب بھی کسی کے دروازے پر جائیں, اپنا نام بتائیں. حضرت جابر بن عبداللہ, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے, کوئی کام تھا. انہوں نے اجازت مانگی تو اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا کون؟ انہوں نے کہا انا, میں ہوں. نبی نے پوچھا کون؟ کہا میں ہوں. تو نبی نے کہا انا انا, میں ہوں میں ہوں. میں کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فکانہ کرہا, اللہ کے نبی نے اس کو ناپسند فرمایا کہ آپ کسی کے دروازے پر جائیں تو میں ہوں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہوا. آپ نام بتائیے کہ ہاں میں عبد الجبار ہوں, میں فلاں ہوں. میں اپنا نام بتائیے آپ, اس کے بعد آپ اجازت لیجیے. اور ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیے, تین بار اجازت لینا ہے میکسیمم. تین بار آپ نے اجازت مانگی, السلام علیکم میں فلاں کیا اندر آ سکتا ہوں, السلام علیکم میں فلاں کیا اندر آ سکتا ہوں, السلام علیکم میں فلاں کیا اندر آ سکتا. تین بار آپ نے اجازت مانگی, اجازت نہیں ملی, اب آپ واپس چلے جائیے. ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس, حضرت عمر کے پاس آئے. بخاری شریف کی روایت ہے, حضرت عمر سے ملنے کے لیے آئے, دروازے پر پہنچ کے سلام کیا, تین بار اجازت مانگی, اجازت نہیں ملی, واپس چلے آئے. حضرت عمر کسی کام میں مصروف تھے, کچھ کر رہے تھے. حضرت عمر نے آواز سنی تھی لیکن مصروف تھے اس لیے اجازت نہیں دی. جب کام نپٹا لیا تو پوچھے, ارے ابھی عبداللہ ابن قیس آئے تھے نا, ابو موسیٰ اشعری آئے تھے, کہاں گئے؟ تو خادم نے کہا کہ وہ تو واپس چلے گئے. کہا ارے جلدی جلدی بلا ان کو. بلایا ان کو, کہا ارے جناب کیا بات ہے, آپ کیوں چلے گئے واپس؟ کہا کہ ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, ہم نے یہی سنا ہے کہ اذا استعذن احدکم فلیستعذن ثلاثا, جب تم میں سے کوئی آدمی اجازت مانگے تو تین بار اجازت مانگے, اگر اجازت مل جائے تو ٹھیک ہے, فلیرجے و الا فلیرجے, ورنہ واپس چلا جائے. حضرت عمر نے کہا واللہ ستقوم علی ذلک ببینہ, اللہ کی قسم تمہیں کوئی گواہ لانا پڑے گا. یہ بات جو تم کہہ رہے ہو کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنی ہے, تمہیں اس پر گواہ لانا پڑے گا. اب اس کا کوئی یہ مطلب نہ سمجھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کے اوپر بھروسہ نہیں کر رہے. صحابی کہہ رہے کہ میں نے رسول سے سنا ہے, حضرت عمر کہہ رہے نہیں تم کو گواہ لانا پڑے گا, یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر نے یہ سوچا کہ بھائی یہ تو ایک بڑی ضروری اور عام سی بات ہے کہ آدمی کسی کے گھر میں جائے تو اجازت لے. میں نے نہیں سنا اور تم نے سن لیا, میں بھی تو اللہ کے رسول کا صحابی ہوں. تو یہ بات تم ہی نے سنی, جبکہ اس بات کا تعلق ہر آدمی کے ساتھ ہے, تو اور صحابہ نے بھی تو سنی ہوگی, تو تمہیں کوئی گواہ لانا پڑے گا, تب میں تمہاری بات مانوں گا. اب حضرت ابو موسیٰ اشعری بیچارے صحابہ کرام کے پاس, انصاری صحابہ کرام بیٹھے ہیں اور ان کے چہرے پر ہوائیاں چھائی ہوئی ہیں, چہرہ بالکل لٹکا ہوا ہے, ڈرے ہوئے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا گواہ لاؤ, اب جھوٹے ثابت ہو جائیں گے اگر گواہ نہیں لا پائیں گے. تو آ کے صحابہ کرام سے کہا کہ کیا آپ لوگوں میں سے کسی نے یہ حدیث سنی ہے؟ انصاری صحابہ کرام تھے سر, بولے ارے ہم نے تو سنی ہی ہے اور ہم تو گواہی بھی دے دیں گے, لیکن اب حضرت عمر نے گواہی مانگی ہے نا, تو اب یہ گواہی ہم میں سے سب سے کم عمر کا صحابی دے گا, جو سب سے چھوٹا صحابی ہے وہی اس کی گواہی دے گا. وہاں پر جتنے صحابہ بیٹھے تھے اس میں سب سے کم عمر کے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ کھڑے ہوئے, بولے چلو میں گواہی دیتا ہوں. حضرت ابو سعید خدری آئے اور حضرت عمر کے سامنے گواہی دی کہ جی ہاں میں نے بھی یہ حدیث سنی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا. جب یہ حدیث حضرت عمر فاروق کے سامنے ویریفائی ہو گئی, تصدیق ہو گئی, تو انہوں نے ایک عجیب بات کہی, کہا الہانی الصفق بالاسوار. بڑا افسوس ہے رسول کی اتنی اہم بات عمر فاروق کو پتہ نہیں چلی. الہانی الصفق بالاسوار, میں اصل میں مارکیٹنگ کرتا تھا, تجارت کرتا تھا, مارکیٹ چلا جاتا تھا, لگ رہا ہے اسی میں یہ حدیث چھوڑ گئی. مجھے کاروباری مصروفیات کی وجہ سے یہ حدیث نہیں ملی. بڑا افسوس ہوا حضرت عمر فاروق. اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا کہ صحابہ کرام کے سامنے اگر رسول نے کوئی حدیث بیان کی تو کوئی ضروری نہیں کہ وہ حدیث تمام صحابہ تک پہنچ گئی. ایسا بھی ہوا ہے کبھی کہ کوئی ایک حدیث ایسی ہے, کوئی حدیث ایسی ہے کہ ایک صحابی کو ملی اور دوسرے کو نہیں ملی. لہذا اگر صحیح حدیث مل جائے اور کسی صحابی کا عمل اس حدیث کے خلاف ہو تو وہ حجت نہیں بنے گا. وہاں یہ تسلیم کیا جائے گا, یہ مانا جائے گا کہ ہو سکتا ہے ان صحابی کو وہ حدیث نہ پہنچے. تو بہرحال اس حدیث پاک سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ جب ہم کسی کے گھر میں جائیں تو تین بار اجازت لیں میکسیمم. ایک بار اگر اجازت لیں سامنے والا دروازہ کھول دے یا اجازت آنے کی دے دے تو چلے جائیں. تین بار کم زیادہ زیادہ اجازت لیں, اجازت نہ ملے تو واپس چلے جائیں. اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا سلام بھی کیا جائے گا اور اجازت بھی لی جائے گی, یا صرف اجازت لے لیا جائے یا صرف سلام کر لیا جائے. تو صحیح بات یہ ہے کہ سلام بھی کیا جائے گا اور اجازت بھی لی جائے گی, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دونوں کا حکم دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتاً غیر بیوتکم حتى تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. اے ایمان والوں, جب کسی کے گھر میں جاؤ تو اجازت بھی لو اور سلام بھی کرو. لہذا سلام بھی کیا جائے گا اور اجازت بھی لی جائے گی. اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ پہلے سلام یا پہلے اجازت, تو حدیثوں سے جو بات ثابت ہوتی ہے پہلے سلام کیا جائے گا اور پھر اجازت دی جائے گی. اب آپ گھر میں چلے گئے, جس سے ملنا تھا آپ کو, آپ اندر داخل ہوئے, اب وہاں پر اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے, تو آپ پہنچنے کے بعد سب کو سلام کیجیے. یہ طریقہ ہے اسلام کا. یہ نہیں کہ نسیم بھائی سے ملنا ہے تو نسیم بھائی کو ہی سلام کریں گے. نسیم بھائی کے جو بھائی ہیں, وسیم بھائی, شمیم بھائی, جاوید بھائی, سب کو سلام کیجیے. یہ اسلام کا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر فرمایا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ, جب کسی کے گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو, یہاں تک کہ اپنے گھر میں بھی داخل ہو تو اپنے گھر والوں کو سلام کرو. ارے اپنے گھر والوں کو سلام کرنے کی کیا ضرورت ہے, میرا ہی بیٹا ہے, میرا ہی بھائی ہے, میرے ہی باپ ماں ہیں, اپنے گھر والوں کو سلام کرنے کا کیا تک ہے. تحیۃً من عند اللہ مبارکۃً طیبۃً, یہ سلام ایک دعائے خیر ہے. سلام کیا ہے؟ ایک دعائے خیر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. زمانے جاہلیت میں لوگ کیسے ملتے تھے؟ حیوتم صباحاً حیوتم مساءً, جیسے ہمارے یہاں انگریز لوگ بولتے, گڈ مارننگ, گڈ ایوننگ, یہ طریقہ تھا زمانے جاہلیت میں. تو اس میں کیا تھا بھائی, آپ کی صبح اچھی ہو, آپ کی شام اچھی ہو. اسلام نے طریقہ کیا بتایا, سلام کرو. سلام ایک دعا ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ نے کہہ دیا تو آپ نے تین دعائیں دی, سلامتی کی دعا بھی ہو گئی, رحمت کی دعا بھی ہو گئی, برکت کی دعا بھی ہو گئی. تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ سلام جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دعائے خیر ہے. تحیۃً من عند اللہ مبارکۃً, اور بڑا بابرکت یہ سلام, بڑا بابرکت ہے, اس سے گھر میں برکت آتی ہے. گھر میں اگر برکت چاہتے ہو تو گھر میں جب آؤ سلام کرو, اور بڑا پاک ہے, اس کے اندر کوئی گندگی نہیں ہے. دنیا کے دوسرے مذاہب میں جو سلام ہے, کوئی پرنام کر رہا ہے, کوئی جھک رہا ہے, اس میں شرک کی بو آ رہی ہے, اس میں جو ہے انسان کے آگے جھکنے کی بو آ رہی ہے. لیکن اسلام کے اندر جو سلام ہے وہ بڑا پاکیزہ ہے. اچھا آپ گھر میں داخل ہوئے, آپ نے سلام کیا, اب گھر والے خالی سن کے رہ جائیں؟ نہیں, وہ بھی جواب دیں. وَإِذَا حُجِّيتُمْ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا وَرُدُّوهَا. اللہ تبارک وتعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا کہ جب تم کو سلام کیا جائے تو اس سے بہتر جواب دو. اگر آپ کو کوئی السلام علیکم کہہ رہا ہے تو آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیے, وبرکاتہ بھی ساتھ میں کہیے. سلام جب کیا جائے تو اس سے بہتر جواب دو یا کم سے کم اس کے برابر دو جیسا سلام کیا گیا ویسا جواب. بلکہ علماء کا اس سلسلے میں یہ موقف ہے کہ سلام کرنا تو سنت ہے لیکن سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے, یہ حق ہے. آپ کو اگر کوئی سلام کرے تو جواب آپ کو دینا ہی دینا ہے. اب آپ گئے ہیں تو مصافحہ بھی کر لیجیے, مصافحہ کر لیجیے. مصافحہ کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما ما تقدم من ذنوبهما. جب دو مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں, ملتے ہیں اور آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. کل ایک صاحب نے مجھے فون کیا کہ مولانا مصافحہ کے وقت جو ہے یغفر اللہ لنا ولکم کہنا کیسا ہے؟ میرے ذہن میں یہی حدیث تھی. میں نے کہا کہہ سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات تو نہیں ہے. یغفر اللہ لنا ولکم مغفرت کی دعا ہے, اور حدیث میں آیا ہے کہ جب مسلمان ملاقات کرے اور مصافحہ کرے تو دونوں کی بخشش ہو جاتی ہے. تو بخشش ہم یغفر اللہ لنا ولکم میں بخشش کی دعا کرتے ہیں, لہٰذا کر سکتے ہیں. لیکن آج میں نے اس سلسلے میں تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ حدیث تو صحیح ہے, یہاں تک تو صحیح ہے کہ جب دو مسلمان ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو دونوں کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. کچھ حدیثوں میں یہ لفظ آیا ہے کہ جب دو مسلمان ملتے ہیں اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں تب دونوں کو بخش دیا جاتا ہے. وہ حدیث صحیح نہیں ہے, وہ ضعیف ہے. تو جب ہمارے مصافحہ ہی پر ہماری مغفرت ہو جا رہی ہے تو ہمیں وہاں پر ایکسٹرا کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو چیز صحیح حدیث سے ثابت ہے وہ یہ کہ مسلمان ملے, سلام کرے, مصافحہ کرے. مصافحہ ہی کے ذریعے ہماری بخشش ہو گئی. اب ہمیں یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ یغفر اللہ لنا ولکم, وہ حدیث صحیح نہیں ہے. اچھا, چھوٹے چھوٹے بچے جو گھر میں ہیں ان کو بھی ٹریننگ دو, ان کو بھی سکھاؤ کہ ابا کے کمرے میں جاؤ, اما کے کمرے میں جاؤ تو اجازت لے کر جاؤ. اللہ تبارک وتعالیٰ نے سورہ نور میں فرمایا وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. تمہارے بچے جب بالغ ہو جائیں, بلوغت کو پہنچ جائیں تو وہ بھی اجازت لے جیسے اور لوگ اجازت لیتے ہیں. بچے بالغ ہو جائیں تو خبردار وہ بغیر اجازت کے ماں کے کمرے میں بھی نہ جائیں. ارے ماں کے کمرے میں نہ جائیں, ماں کے ساتھ تو آدمی دن رات رہتا ہے, ماں کے کمرے میں بھی جانے کے لیے اجازت لے گا؟ جی ہاں, امام مالک رحمت اللہ علیہ ایک حدیث لائے ہیں. ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے, کہا ہے اللہ کے رسول استأذن علی امی, کہ اپنی ماں کے کمرے میں جانے کے لیے بھی اجازت لینا پڑے گا؟ نبی نے فرمایا ہاں اجازت تو لینا پڑے گا. کہا ہے اللہ کے نبی میں اپنی ماں کی خدمت کرتا ہوں, ماں کا کام میں کرتا ہوں بہت سارا, تب بھی اس کے کمرے میں جاؤں تو اجازت لینا پڑے گا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں لینا پڑے گا. اتحب ان تراہا عریانتن, کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تم کمرے میں داخل ہو اور تمہاری ماں بغیر لباس کے, اپنی ماں کو بغیر لباس کے دیکھنا پسند کرو گے؟ قال اللہ کا نہیں, اللہ کے رسول ایسا نہیں, بالکل نہیں. تو آپ نے فرمایا جب بھی داخل ہو تو اجازت. معلوم یہ ہوا کہ ماں باپ کے کمرے میں بھی آدمی داخل ہو تو اجازت لے کر. اور یہ تو بڑوں کی بات ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نابالغ بچے بھی, تین ٹائم ایسا ہے کہ نابالغ بچوں کو بھی یہ ٹریننگ دی جائے. جو ابھی بالغ نہیں ہوئے, 8 سال کا 10 سال کا بچہ, جو نابالغ بچہ ہے وہ بھی ماں باپ کے کمرے میں جائے تو تین ٹائم ایسا ہے کہ اجازت لے کے جائے. کون سا تین ٹائم؟ ایک صبح اٹھنے کے پہلے فجر کے ٹائم, دوسرا ٹائم ظہر کے بعد, دوپہر کے بعد جب آدمی کھانا وانا کھا کے آرام کرتا ہے تھوڑی دیر کے لیے, اس ٹائم اگر آدمی ماں باپ کے کمرے میں جا رہا ہے تو اجازت لیے بغیر نہ جائے. یہ نابالغ بچوں کے لیے بھی ضروری ہے, جو گھر میں کام کرنے والے نوکر چاکر ان کے لیے بھی ضروری ہے. اور تیسرا ٹائم عشاء کے بعد جب سونے کا ٹائم ہوتا ہے. اصل میں ہم لوگوں کے یہاں سب لائف اسٹائل ہی چینج ہو گیا. اب قرآن کے اندر کہا گیا کہ فجر کے پہلے ظہر کے بعد، دوپہر کے بعد اور عشاء کے بعد تین ٹائم نابالغ بچے بھی اپنے ماں باپ کے کمرے میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہوں۔ ہمارے یہاں عشاء کے بعد 12-12 بجے تک ماں کے کمرے میں بیٹھ کے ٹی وی دیکھی جاتی ہے، تو کون اجازت لینے جائے گا؟ بہرحال یہ ہماری بہت بڑی لاپرواہی ہے، یہ شریعت کا ایک قاعدہ ہے، اور یہ سماج میں اور معاشرے میں جو گندگی پھیل رہی، جو شہوانی ماحول پھیل رہا ہے، بچے عمر کے پہلے بالغ ہو رہے ہیں، زبانیں گندی ہو رہی ہیں، ذہن گندا ہو رہا ہے، اس کو دور کرنے کے یہ طریقے ہیں۔ اگر ہم ان کو سختی سے اور کڑائی کے ساتھ، سختی کے ساتھ اگر اپنے گھروں میں نافذ کریں تو اس میں بہت خیر اور بھلائی کا پہلو ہے۔ عام طور پہ لوگ، کوئی بڑا آدمی آتا ہے، بڑا سے مراد پیسے میں بڑا ہو، کوئی حاجی صاحب آ گئے تو فوراً احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، یا کوئی مولانا صاحب آ گئے تو احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کسی آنے والے کے احترام میں کھڑا ہونا یہ مناسب نہیں ہے، اسے منع کیا گیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عامر دو صحابہ کرام سے ملنے کے لیے گئے، تو عبداللہ ابن زبیر بیٹھے رہ گئے اور عبداللہ ابن عامر کھڑے ہو گئے، تو حضرت معاویہ نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، یہ کیا طریقہ ہے کہ میں آیا تو کھڑے ہو گئے؟ اچھا، صحابہ کرام کے بات کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ بات کرتے تھے تو دلیل کے ساتھ بات کرتے، کہا کہ دیکھو میں آیا، تم کھڑے ہو گئے، بیٹھ جاؤ۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، من احب ان يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، جو آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کے احترام میں کھڑے ہوں، ایسا آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ بہت بڑی بات ہے، خطرناک بات ہے، وارننگ ہے ہمارے لیے۔ جو ہمارے یہاں طریقہ رائج ہے، فلاں آدمی آیا ہم کھڑے ہو گئے، کھڑا ہونا مناسب نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا۔ اب ایک چیز اور بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ آپ کسی سے ملنے کے لیے گئے، بات چیت ہو گئی، اب آپ اٹھنے لگے، تو اٹھنے کے ٹائم، جدا ہونے کے ٹائم بھی سلام کرنا چاہیے۔ ملاقات کے ٹائم جیسے سلام کرنا چاہیے، ویسے ہی رخصتی کے ٹائم، ودا ہونے کے ٹائم بھی سلام کرنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، اذا انتہى احدکم الى المجلس فلیسلم، جب تم میں سے کوئی آدمی کہیں جائے تو سلام کرے، فَإِن بَدَا لَهُ أَن يَجْلِس، اس کو بیٹھنے کی جگہ ملے فَلْيَجْلِس، تو بیٹھ جائے، جہاں بیٹھنے کی جگہ ملے بیٹھ جائے، یہ نہیں کہ بالکل آگے جانے کی کوشش کرے، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے۔ ثُمَّ إِذَا قَامَ فَلْيُسَلِّم، اور جب مجلس سے اٹھنے لگے تب پھر سلام کرے۔ فَلَيْسَتِ الْأُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الْآخِرَةِ، اس لیے کہ جیسے پہلا سلام ضروری ہے، ایسے بعد والا سلام بھی ضروری ہے۔ تو یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ اور اٹھنے کے ٹائم، چاہے آپ کسی پروگرام میں ہی بیٹھے ہیں یا پرائیویٹ مجلس میں بیٹھے ہیں، اٹھنے کے ٹائم آپ کفارہ مجلس کی جو دعا ہے اس کو پڑھ لیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی مجلس سے اٹھنے لگتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، سبحانک اللہم وبحمدک، سبحانک اللہم وبحمدک، لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ یہ دعا ہے، یہ مجلس کا کفارہ ہے۔ آپ کسی بھی مجلس میں، کسی بھی میٹنگ میں بیٹھے ہیں یا کسی پروگرام میں بیٹھے ہیں، یہ دعا یاد کر لیں۔ اس مجلس کے دوران اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی گناہ ہو گیا ہے، تو وہ بھی آپ کا معاف ہو جائے گا، وہ بھی گناہ انشاءاللہ معاف ہو جائیں گے، اور آپ کے اور بھی جو گناہ ہے وہ معاف ہو جائیں گے۔ گناہوں کے کفارے کی یہ دعا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ تو یہ میرے بھائیوں اجازت لینے کے سلسلے میں چند احکام تھے جو آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کیے گئے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ان احادیث پر اور ان طریقوں پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور ان کو اپنی زندگی میں نافذ کریں گے، اپنے گھروں میں اس کو ہم نافذ کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بہت ہی قیمتی ہمیں